آج ہم نے انشاءاللہ الحجز کی 28 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تعجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم مجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين والجان خلقناه من قبل من نار السموم اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے جھلسا دینے والے جھونکوں سے پیدا کیا تھا. یہ سموم بہت تیز گرم ہوا جو چلتی ہے بڑی شدت کے ساتھ اسے کہتے ہیں, اور ناری سموم اس آگ سے جو تیز گرم ہواؤں کے جھونکوں میں ہوتی ہے. ان کے تھپیڑوں میں شامل ہوتی ہے وہ آگ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور جب اللہ نے جو تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں بشر کو گلے سڑے کیچڑ سے جو سیاہ رنگ کا ہو چکا ہو اس سے بنی ہوئی مٹی کی ٹھیکریوں سے پیدا کرنے والا ہوں, ایسی ٹھیکریوں سے جو کھنکنے والی ہیں. یہ جو دو آیات ہیں یہ تخلیق آدم اور تخلیق جان یعنی جنوں کی تخلیق سے متعلق یہ بہت گہرے مضامین پر مشتمل ہیں اور انہیں سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے. ایک بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ جان جو بھی چیز ہے اس کی پیدائش کا آغاز انسانی پیدائش سے پہلے شروع ہو چکا تھا. بشر بعد میں بنا ہے اور از قسم جان چیزیں جو بھی تھیں وہ پہلے بنی تھیں. یہاں جان سے مراد لازماً وہ جن نہیں ہے جس کا تصور عوام الناس میں اور علماء کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے. جان سے مراد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو آغاز زندگی کے آغاز بلکہ ابتدائے آفرینش کے حالات کا مطالعہ ضروری ہے, اور دوسرا یہ معلوم کرنا ہے کہ عربی لغت میں جان کے کیا کیا معنی ممکن ہیں اور اس لفظ کی بنیادی روح کیا ہے, اور پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ احادیث میں کیا لفظ جان کا کوئی ایسا استعمال موجود ہے جو اس آیت کے منطوق پر صادق آتا ہو, جو آیت یہ بیان کر رہی ہے اس مضمون پر وہ صادق آتا ہو. یہ تین پہلو ہیں جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جان اپنے اندر اخفاء کا مضمون رکھتا ہے. ہر وہ چیز جس کو ان ایڈیڈ آئی سے نہ دیکھا جا سکے یعنی آنکھ کو محض ننگی آنکھ سے جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہو وہ بھی جن کہلائے گی, اور جن کی بنیادی تعریف یہی امام راغب نے فرمائی ہے کہ وہ چیز جو خالی آنکھ سے دکھائی نہ دیکھ سکے, موجود ہو مگر نظر نہ آ سکے. مثلا گہرے سایوں کے نیچے کوئی چیز پڑی ہو, اس لیے وہ جنتیں جو گھنے باغوں کی جنتیں ہوتی ہیں ان کے سایوں کے نیچے اندھیرا جو حائل ہو جاتا ہے ہماری نظر کی راہ میں اور پڑی ہوئی چیزوں کی راہ میں, اس اندھیرے کی وجہ سے انہیں جنات کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مخفی کر دیتی ہیں بعض چیزوں کو. اسی لحاظ سے عورتوں کو بھی جن کہا گیا ہے جو پردے میں رہتی ہیں, اگرچہ اسلامی پردے کی بحث نہیں تھی مگر عربوں میں بھی اعلیٰ خاندان کی خواتین عوام الناس سے الگ رہا کرتی تھیں, اور پردے کا رواج صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں میں انہی معنوں میں ہے کہ عورت کو عزت اور احترام دینے کے لیے اسے عوام کی پہنچ سے الگ رکھا جائے. دوسرا جن کا معنی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو عوام الناس سے الگ رہتے ہیں. بس عربوں میں چیفٹینز کے معنوں میں یعنی بڑے بڑے سرداروں کے معنی میں بھی لفظ جن استعمال ہوا ہے. اسی طرح لفظ جان اور جن سانپوں پر بھی اطلاق پاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی نظر سے اوجھل سوراخوں میں رہنے والے بلوں میں پلنے والے اور انسانی نظر سے بھاگنے والی چیز ہیں, اس لیے ان کو بھی جن کہا گیا. پہاڑوں پر بسنے والی مخلوقات کو بھی جو انسان ہوں یا فکش پہاڑی لوگ وہ بھی جن کہلاتے ہیں, اور انہی معنوں میں ہمیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تعلق میں جنوں کا ذکر ملتا ہے. ان سب معانی کا میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو براہ راست اس آیت کے مضمون سے تعلق رکھتا ہو, یعنی بالواسطہ تو ہے کیونکہ مخفی چیزیں مراد ہیں مگر براہ راست نہیں, مگر ایک معنی وہ ہے جو احادیث میں مروی ہے، جس کا براہ راست اس لفظ جن سے تعلق ہے جس کی یہ آیت بحث کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ جس طرح یہاں آج کل رواج ہے ٹوائلٹ پیپرز کا، جبکہ دنیا کی تہذیب نے یہ نہیں سیکھا تھا، اس زمانے میں عربوں میں یا دوسری مہذب قوموں میں بھی یہ رواج تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے یا اور پتھر وتھر سے اپنی صفائی کر لیا کرتے تھے، اگر پانی مہیا ہو تو پانی سے، ورنہ یہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ رواج صحابہ میں بھی تھا، اور اس لیے نہیں کہ پانی سے بے نیاز کرتا تھا ان کو، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ نفیس لوگ، وہ خدا کو زیادہ پسند ہیں جو پانی سے صاف کرنے سے پہلے شاید احتیاط کے طور پر کہ گندگی ہاتھ کو نہ لگے، پہلے خشک مٹی یا اس کے ڈھیلوں سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا کیونکہ جنوں کی خوراک ہے، ایک ایسا مفہوم ہے جو اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ جن جو ہڈیوں سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس سے گزرنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جب استنجے کے لیے استعمال ہوں، اور بیرونی جلد ہی نہیں بلکہ کچھ اندرونی میوکس میمبرین سے بھی ان کا کانٹیکٹ ہو، تو اس وقت خطرہ ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جو مضمون ہے، یہ بیکٹیریا کا وجود جب انسان کو سمجھ آیا ہے، اس وقت اس حدیث کا اصل مضمون روشن ہوا۔ اور ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیاں خصوصیت سے کئی قسم کے وائرسز اور بیکٹیریا کی خوراک ہوتی ہیں۔ وہ جو ہڈیوں کی ڈکے ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، خود بخود نہیں ہوتی، تو ہر وقت ان کو ایسے بیکٹیریا چمٹے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی ہڈی سے استنجا کیا جائے، گلی سڑی پھکی ہوئی ہڈی سے، تو لازماً انسان کے اندر ان بیکٹیریا کو نقصان پہنچانے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت لفظ جن کے مضمون سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جن کی نو کی تشریح فرما رہی ہے، جس نو کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اور جب ہم اس پہلو سے سائنسی مشاہدات کو دیکھتے ہیں، یا وہ اس دور کے انکشافات جو ابتدائے آفریدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اس بارے میں قطعاً سائنٹسٹ کی کوئی دو رائے نہیں ہے، 100% تمام متفق ہیں کہ وہ زندگی جس کے آخر پر، جس کے درخت کو انسان کے بشر کے پھل لگے ہیں، وہ زندگی بعد میں شروع ہوئی ہے، اور وہ زندگی جس سے بیکٹیریا پیدا ہوئے ہیں، وہ زندگی پہلے شروع ہو چکی تھی، اور اربوں سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ پس زمین کی کل عمر تقریباً 4.5 ارب سال بیان کی جاتی ہے، اب تک کی جو تحقیق ہے اس کی روح سے اتنی بنتی ہے۔ اور پہلی بار جو راکس کے اندر دبی ہوئی فوسل سے انہوں نے دریافت کیا ہے، پہلی بار 3.5 ارب سال پہلے آرگنزم کا وجود دکھائی دیا ہے۔ آرگنزم کا مطلب ہے آپس میں مرتب چیزیں، سائنس یعنی کیمیکلز، کیمیا، آپس میں اس طرح مرتب ہوں کہ ان میں کچھ زندگی کے آثار پائے جائیں مگر زندگی نہ ہو، زندگی کی مکمل تعریف اس پہ سازک نہ آئے، مگر ہوں وہ زندگی سے مشابہ مرتب، اور ان کو وہ آرگنزمز کہتے ہیں۔ اور زندگی کی ابتدائی شکلیں جو خود بھی آرگنزمز تھیں، ان کو بایو یونٹ کہتے ہیں، یعنی زندگی کا ابتدائی جز۔ پس زندگی کے ابتدائی جز سے پہلے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے آرگنیزمز کا وجود بننا شروع ہو چکا تھا، اور وہ بیکٹیریا اور وائرسز تھے۔ اب 2 ارب سال تک انہوں نے رفتہ رفتہ مر مر کے سمندر کو بھرا، اور وہ جو ذکر گزرا ہے ہمیں مسنون، اس کا آغاز کیا، اس کے لیے تیاری کی۔ ان گنت لاشیں بیکٹیریا اور وائرسز کی جب اندر مری ہیں اور ڈکے ہوئی ہیں، تو اس سے پھر وہ گلا سڑا کیچڑ بننے کا امکان پیدا ہو گیا کہ جب سمندر نے اس پانی کو اچھالا اور باہر پھینکا تو اس کی ڈکے سے یا فرمنٹیشن سے پھر وہ بات پیدا ہوئی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ مضمون ہے من نار ناری سموم۔ اب ناری سموم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آسمان سے بہت گہری اور طاقتور ریڈیئیشن کی لہریں نہ اترتیں، اور جیسا کہ اندازہ لگایا جاتا ہے اس زمانے میں سمندر کی سورج کی شعاؤں کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی کثیف فضا ایسی نہیں تھی جو اس کی گرمی کی شدت کو کم کرتی، کچھ سورج کی شعائیں، کچھ کاسمک ریز جو بغیر روک ٹوک کے جو خلا میں بہت ہی طاقتور ریڈیئیشن کی لہریں ہیں، وہ اب تو ہمارے زمین کے اوپر خول ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب وہ اس میں سے نہیں گزر سکتے، وہ ریز نہیں گزر سکتی۔ مگر اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے جو قرآن بات کر رہا ہے، اس زمانے میں سائنٹسٹ نے قطعی طور پر یہ معلوم کر لیا ہے کہ کوئی ایسی درمیانی روک نہیں تھی آسمان سے بہت طاقتور شعاؤں کے اترنے میں، اور وہ زمین اور پانی پر یکساں برس رہی تھیں، اور اس کے ریڈیئیشن کی بہت طاقتور ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو طوفان ہے وہ ہر وقت آ رہے تھے۔ ان کی گرمی سے وہ کیمیکل چینجز ہوئے جن کے نتیجے میں وائرس اور بیکٹیریا کے وجود کا امکان پیدا ہوا ہے، ورنہ ناممکن تھا۔ تو یہ دعویٰ جو قرآن کریم کا ہے، جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسانی پیدائش سے پہلے بہت شدید جلد جھلسی ہوئی ہواؤں کی گرمی سے ہم نے، یا جھلسا دینے والی ہواؤں کی گرمی سے ہم نے جان کو پیدا کیا۔ اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ نار سموم کے تعلق میں اب یہ بات مزید ثابت ہو چکی ہے کہ بیکٹیریا کی جو سب سے قدیم شکل ہے وہ ہے جسے پائروکوکس بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اصطلاح ہے جو ابھی تک عام نہیں ہوئی، مگر جو ایڈوانس سائنٹیفک رسالے ہیں امریکہ سے چھپتے ہیں، ان میں قطعیت کے ساتھ اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بیکٹیریا جو آگ سے براہ راست پیدا ہوتے ہیں، اور وہ قدیم ترین ہیں۔ اور آگ سے براہ راست کا مطلب ہے سورج کی گرمی سے وہ براہ راست طاقت لیتے ہیں، بیچ میں کوئی اور ذریعہ طاقت لینے کا نہیں، اور اس طاقت سے وہ اپنی حرکت، زندگی کی حرکت اور جو بھی ان کا میٹابولزم ہے، وہ اس میں سورج کی گرمی کے براہ راست، سورج نہیں یعنی ان ہواؤں کی گرمی سے براہ راست انرجی پا کر وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو شعلے ہیں، یہ کچھ زمین سے اوپر چلنے والی سموم ہے، کچھ سمندر کی تہ میں چلنے والی سموم بھی ہے، اور اتنی تیز گرم سمندری لہریں ہیں جو سینکڑوں میل چوڑی اور سینکڑوں میل یا کم سے کم 250 میل کی رفتار سے سمندر کے اندر چل رہی ہیں۔ جیسے سمندر زمین کی سطح پر سموم ہے، اسی طرح سمندر کی تہ میں بھی سموم ہے. اس لیے بعض سائنٹسٹ کو کہتے ہیں ویٹ سٹارٹ, کہ زندگی ڈرائی سٹارٹ سے نہیں پیدا ہوئی بلکہ ویٹ سٹارٹ سے ہوئی ہے. وہ شعلے جنہوں نے بیکٹیریا کی تخلیق میں کام کیا ہے, وہ دراصل وہ بہت تیز گرم پانی کی وہ تھیں لہریں. وہ پانی اب یاد رکھیں 100 درجہ حرارت سے اوپر گرم ہو نہیں سکتا, بس وہ جو گرمی تھی وہ والکینک گرمی جو پانی جذب کرتا تھا وہ پوری طرح حسر میں 100 درجے سے تو اوپر جا نہیں سکتا تھا, ساتھ ساتھ وہ بھاپوں میں تبدیل ہو رہا تھا, بھاپوں کی لہریں بھی ساتھ چلتی ہوں گی. اس ساری شکل کو میں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے 100 درجے تک حرارت پہنچا ہو. بعد کی تحقیق سے جب پائرو کوکس بیکٹیریا پہ تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ کوئلے جب جلتے ہیں تو ان کی اسمولڈنگ ٹیل میں یہ بیکٹیریا ملتے ہیں, اور جب مڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے, جب ہڈیاں بھڑک اٹھتی ہیں فاسفورس کے جلنے سے, تو وہاں یہ بیکٹیریا ملتے ہیں. اور ابھی بھی سمندر کی تہ میں یہ چھپی ہوئی جگہوں پہ بیکٹیریا ملتے ہیں, اور ان کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ اس پر زندگی کی کسی قسم کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. تو نار سموم سے جان کا پیدا ہونا جب ان تین سمتوں سے ہم دیکھتے ہیں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کا ترجمہ بیکٹیریا نہ کیا جائے, اور وہ بیکٹیریا جو آگ سے براہ راست پیدا ہوا. یہ سلسلہ آغاز بشریت سے پہلے کا ہے, یہ قرآن کریم نے بتایا, دنیا کی اور کسی کتاب میں نہیں بتایا. یہ جب اور تھا بھی ضروری منطقی طور پر, سائنسی احتیاج تھی اس بات کی کہ پہلے کیا جائے, ورنہ خالی سمندر کے پانی سے کیمیکلز کے اندر وہ تبدیلیاں ممکن ہی نہیں تھیں جو اور ان آرگینک کیمیکلز کو آرگینک کیمیکلز میں بدلتے ہیں. ان آرگینک اور کیمیکل, آرگینک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں کوئی سمجھتا ہے سوائے فوزیہ کے؟ اس کو میں لکھوایا ہوا نا مضمون, اس لیے وہ بے شک نہ بولے. جی اور کوئی ہے ویسا؟ آپ مسکرا رہے ہیں, کوئی بات ہے آپ کو پتا ہے؟ بتائیں. کاربو صرف کاربن نہیں ہے, ہائیڈروجن, کارباکسی گروپ. اصل میں کاربون جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کی ایک یہ تعریف ہے کہ وہ کیمیاوی مرکبات جو زندگی سے بنتے ہیں اور جن سے زندگی بنتی ہے. یہ ایک دوسرے پر انحصار ہے, کیونکہ ناممکن ہے وہ زندگی جس کے اندر بشریت کا پھل لگا ہے, اور تمام حیوانات اس زندگی سے پیدا ہوئے ہیں, تمام نباتات اس زندگی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ وہ آگ والی نہیں ہے, یہ ساری زندگی جو ہے یہ اس بایو یونٹ سے آگے چلی ہے جس سے پہلے بیکٹیریا گل سڑ کے سمندر میں وہ کیچڑ بنا چکے تھے. اب ان کے ذریعے کیا کام ہوا؟ وہ بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ کیمیا مہیا کی جس کیمیا کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی, اور وہ کیمیا زندگی کے بغیر ممکن نہیں تھی. اس لیے کیا پہلے تھا, انڈا پہلے تھا یا چوزا, اس بحث میں سائنسدان الجھ گئے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیسے سکتا تھا کہ زندگی آرگینک کمپاؤنڈ پیدا کرتی ہے, براہ راست جو دنیا میں جو کیمیکل نظام ہے اس سے از خود کیمیکل آرگینک کمپاؤنڈ پیدا ہو ہی نہیں سکتے, زندگی پیدا کرتی ہے, اور زندگی لازماً آرگینک کمپاؤنڈ سے بنی ہوئی ہے, اس کے بغیر بنی نہیں سکتی. کیسے ہو گیا؟ اس کے اس سلسلے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس میں وہ سمندر کا پانی نظر میں آیا ہے جس میں اربوں سال سے بیکٹیریا مرمر کے اس پانی کے اندر ایک تعفن کا احتمال پیدا کر رہے تھے، اور آسمان سے جو تیز شعائیں اتر رہی تھیں ریڈیشن کی، ایسی فضا میں جہاں آکسیجن کا کوئی وجود نہیں تھا، فری آکسیجن موجود ہی نہیں تھی، سب لاک ہوئی تھی، اس وقت وہ کیمیکل کمپاؤنڈ بن سکتا تھا ورنہ بن ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ حیرت انگیز چیزیں ہیں جو ایک مذہبی کتاب میں پایا جانا اور بھی زیادہ انہیں حیرت انگیز بنا دیتا ہے کہ زندگی کا آغاز یا زندگی کے آغاز سے پہلے آگ سے پیدا ہونے والی مخلوقات کا آغاز کیا گیا تھا، بعد میں زندگی پھر اس کے سہارے یا اس کی بنا پر آگے بڑھی ہے. تو کیمیکل جو سمندر میں پیدا ہوئیں وہ ان بیکٹیریا کی فرمنٹیشن، جس طرح آپ آٹا رکھ دیں کچھ دیر کے بعد ابل سا جاتا ہے، اس میں بلبلے بھی پیدا ہوتے ہیں، گرمی بھی پیدا ہوتی ہے، بھسان بھی پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فرمنٹیشن، پھل فرمنٹ کر جاتے ہیں، ان کے اندر کیمیکل تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ فرمنٹیشن جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ گرمی جو کیمیکل کو ریئیکشن کے لیے چاہیے تھی وہ مہیا ہو گئی. ایک گرمی تھی سورج سے براہ راست، اس سے تو بیکٹیریا پیدا ہوئے، مگر اس براہ راست گرمی سے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ کا جو اندرونی انرجی کا نظام ہے وہ مہیا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ اندرونی گرمی کا ایک نظام مہیا ہو جو فرمنٹیشن سے ملا ہے. تبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سیاہ گلی سڑی مٹی کی ٹھیکریوں سے انسان کو پیدا کیا، اور وہ ٹھیکریاں میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کس طرح بنی. تو اس صورت میں تو انسان کی پیدائش سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی بیان ہوا، اور انسان پھر آگے کیسے بنا ہے اور کیسے بڑا ہے اس کی تمام سٹیجز قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں. پہلی سٹیج پانی سے، پھر مٹی سے، پھر مٹی اور پانی ملے ہوئے سے، پھر مٹی اور پانی ملے ہوئے کیچڑ سے، پھر ٹھیکری سے. اور ٹھیکری میں بتا چکا ہوں اگر ٹھیکری نہ بنتی تو جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ اتنا ایڈوانس ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ ترقی کر ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی میں وہ از خود نئے آرگینک کمپاؤنڈ پیدا کر سکے جو انسان کی زندگی یا جان کی ہر قسم کی زندگی کے ابتدائی سیل کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں. ہر زندگی کا آغاز کا سیل ڈی این اے کہلاتا ہے، اور آر این اے یہ دو سیل ہیں جو ہر قسم کی نباتات میں، زندگی کی ہر قسم میں بنیادی اینٹ کے طور پر ملتے ہیں. اور وہ سیل اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، اتنے حیرت انگیز طور پر وہ خود الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک سیکوینس ہے، پروٹینز اور انزائمز وغیرہ اس میں موجود ہیں جو ایک سیکرٹ کے ساتھ، ایک سیکوینس یعنی ایک آرڈر میں، جس طرح گت ہوتی ہے اس طرح وہ بنے ہوئے ہیں، اور لمبی چین ہے ان کی. ان کا اگر آرڈر بدل دو تبھی بھی زندگی ختم ہو جائے. اور ہر پروٹین کو لیے ایک خاص جگہ مقرر ہے، وہ وہاں ہوگی تو پھر اگلی پروٹین وہاں اس شروع ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھے. یہ نظام ہے جو کمپلیکیٹڈ کیمیکل کمپاؤنڈ کو چاہتا تھا، جس کے آغاز کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے سلسال کے اندر. اگر وہ ٹھیک بھی نہ بنتی تو یہ چیزیں پیدا ہونی ممکن ہی نہیں تھی، سائنس کے لیے ناممکن تھا. بس قرآن کریم نے جو بیان مضمون بیان فرمایا بہت ہی گہرا، بہت ہی دلچسپ اور تفصیلی ہے. یہ منزل بھی بیان کر دی جو دنیا کی کسی کتاب، کسی سائنس، کسی فلسفے نے بیان نہیں کی تھی، کہ ٹھیکری سے پیدا کیا ہے. گوندنے والی مٹی جس سے گوندا جا سکے یا بت بنایا جا سکے وہ تو مان لیا، ٹھیکریوں سے کیسے بت بنے گا؟ صاف پتہ چلا کہ قرآن کسی بت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ گہرے سائنسی نظام کی طرف اشارے فرما رہا ہے. پھر اگلی سٹیجز میں پہلے نباتات بنی ہیں، یا موبائل چھوٹے چھوٹے یونٹ زندگی کے جو حرکت کر سکتے تھے مگر بہت ہی آغاز میں تھے، ابھی پوری جاندار کے وجود، ایک جاندار وجود کے طور پر پیش نہیں ہو سکتے تھے، مگر بہرحال وہ ان میں حرکت موجود تھی لیکن سیکس نہیں تھی، کوئی ایسے جنسی تعلقات کا نظام نہیں تھا جس سے اولاد پیدا ہوتی. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایسی جان سے پیدا کیا جو بڑھتی تھی مگر اس کا جوڑا اس سے پھر پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ جنسی نظام جس کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں اس کا آغاز ایسی مخلوق سے تھا جو اس سے پہلے تھی اور اس میں جنسی نظام نہیں تھا، وہ خود ہی پنپتی تھی اور پھیلتی تھی. اب سائنسدان اس بات کو دریافت کر چکے ہیں یہ ایک سٹیج ہے، بس جہاں حیوانی زندگی کا تعلق ہے اس سٹیج سے بھی انسان گزرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. جہاں تک نباتات کا تعلق ہے آغاز میں مکمل خاموشی تھی سوائے آسمان کی طرف سے گرجوں آسمان سے آنے والی گھن گرج کے، مکمل خاموشی تھی کیونکہ ابھی بولنے والی زندگی پیدا نہیں ہوئی تھی سوائے پھولوں کے جو بہت ہی آغاز کی شکل میں تھے، ان کے چٹکنے یا غنچوں کے پیدا ہونے کی اگر کوئی آواز ہو سکتی ہے تو زندگی صرف اتنی آواز پیدا کر سکتی تھی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبتکم نباتا، اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے نبات کی طرح اگایا ہے. اب مفسر جو مرضی تفسیریں کر لیں وہ اس آیت کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تفسیریں کر کے اس کے مضمون کو دوسری طرف پھیرنے میں، کیونکہ واقعتاً انسان اگا ہے، کیونکہ اس کی آغاز میں اس کے آغاز میں ایک منزل یہ بھی تھی کہ وہ اگایا گیا تھا. اگر سلسال اسی کی ایک منزل ہے اور گندی ہوئی مٹی بھی اس کی ایک منزل ہے تو پھر نباتات بھی اس کی ایک منزل ہے. اور لم یکن شیام مذکورہ، کوئی ذکر چلتا ہی نہیں تھا اس دور میں، ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے کم 200-300 ملین سال یعنی 30 کروڑ سال کے لگ بھگ یا 40 کروڑ سال کے لگ بھگ اس زمین پر مکمل نباتات کا راج تھا اور خاموشی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے ادوار آئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی سے پیدا کیا، اس شکل سے پیدا کیا، قرآن مکین میں رکھا گیا، پھر تمہاری وہ ہم نے شکلیں جو بدلی ان پر غور کرو ریم مادر میں کیا کیا شکلیں دیں. تو تمام آیات قرآنی ایک ترتیب رکھتی ہیں، جب تک ان کو اس ترتیب میں سیٹ نہیں کریں گے زندگی کی تخلیق کا نظام سمجھ نہیں آ سکتا. اس نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے رکھیں جس طرح سیکوینس ہیں پروٹینز کے، اسی طرح قرآن آیات میں بھی سیکوینس بنائے ہیں، ان کو آپ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں تو اچانک ایولیوشن کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے گائیڈڈ ایولیوشن، ہم نے آغاز ہی سے انسان کو پیدا کرنا تھا، اور ایولیوشن کہتی ہے کہ کوئی سکیم نہیں تھی، اتفاقات اور حادثات کے نتیجے میں ہر زندگی کا قدم جو اگلی زندگی پر منتج ہوا ہے ایسی سمت میں اٹھتا چلا گیا کہ حادثاتی طور پر آخر پہ انسان پیدا ہو گیا. یہ جو ہے نا حادثاتی پیدائش، یہ وہ عنصر ہے ایولیوشن کا جس کو ہم رد کرتے ہیں، مگر ایولیوشن کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن تائید کرتا ہے، کون ہے جو اس کو رد کر سکے. قرآن یہ جو ایولیوشن بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پری پلانڈ ایولیوشن ہے جس کا ہر کل پرزا ایک نظام کے تابع پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ترتیب کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ وجود میں آیا ہے، پھر ان کو جوڑ کر یا ان سے جو آگے نئی صفات پیدا ہوتی رہی ہیں زندگی میں ان کے استعمال کے ذریعے پھر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. تو یہ جو خیال ہے کہ بلائنڈ ایولیوشن حادثات کے اکٹھا ہونے کے نتیجے میں، اتفاقات کے اکٹھا ہونے کے نتیجے میں اس کو خود باز چوٹی کے سائنسدان رد کر چکے ہیں، حساب دان اور ایسے ایسے سائنسدان جن کا لفظ عظمت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، یہ کوئی لے مین کی بات نہیں میں کر رہا، ان میں سے ایک سائنسدان نے مثلا اس مضمون کو لے کر کے جو کہتے ہیں کہ حادثات اتفاقات بے شمار اکٹھے ہو گئے اور ان کے جم گھٹ سے ایک زندگی اتفاقاً انسان پیدا ہو گیا، یا زندگی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں، انسان تو بہت بات کی بات ہے، کہتے ہیں زندگی کی پہلی اینٹ بھی جتنے اتفاقات کو چاہتی ہے وہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انسانی دماغ معروف ہو جائے گا، وہ سوچ نہیں سکتا کہ کتنے ہیں، لیکن سائنس کے ذریعے، حساب کے ذریعے کچھ اندازہ لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ اتفاقات اتنے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ اتفاقات سے زندگی کی پہلی اینٹ پیدا ہو گئی، ویسا ہی دعویٰ ہے جیسے کوئی کہے کہ جنک یارڈ میں یعنی کباڑ خانے میں ہر قسم کے پرزے اور ٹوٹے پھوٹے پر جو جہازوں کے ہوتے ہیں یا انجن شنجن، ایسا کباڑ خانہ جس میں یہ موٹر انجن وغیرہ رکھے جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دعویٰ کرے کہ وہاں اتنا خطرناک ٹورنیڈو آیا کہ اس نے گھما کر سب کو رکھ دیا اور جمبو جٹ پیدا ہو گیا، کہتے اگر تم یہ مان سکتے ہو تمہاری عقلیں تو پھر میں تمہاری بات مانوں گا، ورنہ ناممکن ہے، جیسے جمبو جٹ کا پیدا ہونا ٹورنیڈو کے ذریعے ناممکن ہے، جھکڑ کے ذریعے ناممکن ہے، اس طرح اتفاقات کا اکٹھا کلوٹ کر کے، سازش کر کے انسان تک پہنچنا تو بہت بعید کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زندگی کی پہلی اینٹ بھی نہیں بنا سکتا، تو حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک پاؤں کیڑے کا، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آج کل تو جہاز بنا دیے، پاؤں کیڑا کیا چیز ہے، جہاز بنا دیے بھائی کیڑے کا پاؤں بنا دیے، ابھی بھی پکی بات ہے، ناممکن ہے کہ کیڑے کا پاؤں بنا سکے، کیونکہ اس کے اندر جو خود اپنی دیکھ بھال کی اور اپنے زندگی کی صفات کو قائم رکھنے کی صلاحیت ہے اور جو ڈی این اے اس کے اندر موجود ہے اس کو انسان نہیں بنا سکتا، ساک سر ٹکرائے کچھ نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں اس کی نقل اتار سکتا ہے، اس قسم کا کل پرزا آپ کو روبوٹس میں مل جائیں گے، مگر ہر روبوٹ کا ٹکڑا جو ہے اپنی ذات میں زندگی نہیں ہے، بس یہ مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ بنا سکتا نہیں ہرگز بشر ایک کاؤں پاؤں کیڑے کا، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آسان کیا بشر ہرگز، آگے پیچھے مطلب وزن میں فرق ویسے کوئی نہیں پڑا، ٹھیک ہے، آگے ہے، اس سب کچھ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہا، اس خالہ ربوں کا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرم من صلصال من حمی مسنون، یہ جن کی تخلیق کے بعد لازم تھا کہ اس کے بعد ہی یہ بات ہوتی، فائدہ سویتہو جب میں بناؤں گا بشر صلصال سے تو فوری طور پر تم اس کی اطاعت کے پر پابند نہیں ہو، اس کو سوا کرنے میں بہت وقت لگے گا، فیضا سویتہو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر کے متوازن کر لوں اور بیلنس کر دوں اسے، اس وقت بھی تم اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہو، ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں بشر میں اپنی روح پھونکوں اسے الہام کروں فقعوا لہ ساجدین، تب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی فوقیت نہیں دیتا قرآن کریم، کوئی وجہ نہیں ہے کوئی انسان کسی انسان کی حکومت کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور جب اذن الہی آ جائے تو انسان بےمانی ہو جاتا ہے بیچ میں، اس کی وجہ سے سجدہ کیا ہی نہیں جا رہا بلکہ اذن الہی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، یہ مراد ہے، تو جب میں اپنی روح پھونکوں اور روح سے مراد امر ہے، اسے قرآن کریم فرماتا ہے یا سلونا کان روح قل روح من امر ربی، وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ اللہ کے حکم سے ہے، کہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم ہے. تو امر جو ہے وہ الہام بھی ہے اور روح بھی ہے. وہ جب عطا ہوتی ہے، وہ روح یا وہ الہام جب پھونکا جاتا ہے، پھر اس سے نبی بنتا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سب جب سمجھا دیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتہ صفت موجودات، وہ تمام زندگی کی قسمیں جو فرشتوں کے رنگ رکھتی ہیں، یعنی جن کی فطرت میں اطاعت ہے، ان سب نے، تمام کے تمام نے بلا استثناء سجدہ کیا، یعنی آدم کے سامنے اپنی طاقتوں کو مسخر کرنے کے لیے پیش کر دیا. اور فرشتوں کا سجدے سے مراد ان قوانین کا سجدہ ہے جو قدرت میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو مسخر کیا ہے. کیونکہ ان قوانین کے کو چلانے والے فرشتے ہیں جو باشعور ہستیاں ہیں، اور ہر قانون کے اوپر ایک فرشتہ نگران ہے، اور اس فرشتے کے تابع بے شمار جنود ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں فرشتوں کی، جو ہر باری قانون کے عمل پر نگران بیٹھی ہوئی ہیں، ورنہ نظام کبھی کا درم برم ہو جاتا، از خود قانون نہیں چلا کرتے بغیر نگرانی کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر تم نے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہوگا اس کی تائید میں اپنی ساری طاقتیں پیش کر دو، کیونکہ اس کی غرض و غایت خدا سے ملنا ہے، ایسے اس رنگ میں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی مخلوق ایسی صلاحیتوں والی پیدا نہیں ہوئی کہ خدا سے گہرا ذاتی تعلق اس کے صفات کے وسیع تر دائرے میں کر سکے. اس کی صفات کے محدود دائرے میں تو ہر مخلوق کا تعلق ہے، اور جہاں باشعور ہو یا بے شعور ہو، ہر مردہ چیز کا بھی تعلق ہے، لیکن وہ دائرہ خدا تعالیٰ کی صفات کا جس کا متحمل انسان ہو سکتا تھا، وہ ایسا دائرہ تھا کہ اس سے پہلے مخلوق کی کوئی قسم بھی اس دائرے کے نیچے نہیں، اس دائرے کے تعلق میں موجود نہیں تھی، محدود دائرے تھے سب کے، فرشتوں کے بھی، نہ گناہ کی طاقت، نہ بخشش کا سوال، نہ یہ امکان کہ خدا سے دور ہٹ کر بے تعلق ہو جائیں، نہ یہ امکان کہ خدا سے تعلق میں عشق کے مقام پر پہنچ جائیں اور اپنی ذات کو مٹا کر خدا کی ذات میں مدغم ہونے کے لیے وہ اپنے سارے وجود کی نفی کر دیں. یہ احتمالات یا امکانات ہیں فرشتوں میں، نہ احتمال تھے نہ امکان تھے. تو اس لیے جب خدا تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے کہ تخلیق کی اعلیٰ ترین اقدار اسے عطا کرے اور اعلیٰ ترین مقاصد ادا کرنے کی توفیق بخشے، تو لازم تھا کہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کرتا. ان معنوں میں سجدے کا حکم تھا، نہ کہ سر ٹیکنے کا حکم. اس پر قالا ایک الا ابلیس، ایک ابلیس تھا جو محروم رہ گیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، الا تکون مع الساجدین کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہو رہا. قال لم اکل لأسجد لبشر، اس نے کہا میں اس لیے ہرگز انسان کو بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، اسے تو ہماری آنکھوں کے سامنے جن تو پہلے پیدا ہوئے تھے، اور شیطان اور ابلیس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنوں میں سے تھا. تو ایک تو روحانی معنی ہے یعنی تمام روحانی بیماریاں پیدا کرنے والا نظام جو ہے وہ ابلیسی یا شیطانی نظام ہے. ایک جسمانی بیماریاں کرنے والا نظام جو ہے وہ بیکٹیریل اور وائرس کا نظام ہے. ان دونوں پہلوؤں سے شیطان اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم مخالفت کروں گا. اب جتنے بھی انسان اس دنیا میں بیکٹیریا پھیلے ہوئے ہیں اور وائرسز کام کر رہے ہیں, مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور قابو نہیں آتے. آدمی کو سجدہ نہیں کرتے, اگر قابو آتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے نکل کے ایک اور شرارت بنا دیتے ہیں. پہلے سے زیادہ باغیانہ مضبوط نظام کے حامل بیکٹیریا یا وائرس پیدا ہو جاتے ہیں, ان کا قلع سم کما انسان نہیں کر سکتا. یہ ہے سجدے سے انکار. پیدا تو کیا گیا ہے خدمت کے لیے ہر چیز کو, اور خود یہ بھی خدمت میں کام آئے تھے انسان کی پیدائش میں, مگر فوری طور پر نہیں, مجبوراً. جہاں تک ان کے ارادے کا تعلق ہے, یہ دنیا تو دل چاہتا ہے کہ انسان کا ذرا ذرا کھا جائیں اور بدبودار ہواؤں میں تبدیل کر کے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیں. اور جب وہ کام کرتے ہیں پیٹ میں, تبھی بھی یہی کام کرتے ہیں, بدبودار ہوائیں پیدا کرتے ہیں, تعفن پیدا کرتے ہیں اور نظام حیات کو گندگی میں بنا کر پھر عناصر میں بکھیر دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ کام جو ابلیس نے کرنا تھا اور جانتا تھا. یعنی اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باشعور گفتگو ہو رہی ہے کوئی, مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ کلام ہے. آغاز یا فنش پہ وہ خدا تعالیٰ کی تخلیق اگر باتیں کرتی تو یہ کہتی کہ اس مٹی والے کو ہم پر کیا فضیلت ہے. یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے جمعہ جمعہ آٹھ دن کل کی پیدائش ہے. یہ ہم اس سے پہلے کہ آگ سے پیدا ہوئے ہم غالب لوگ ہیں, ہم میں غالب طاقتیں ہیں. بس ہم اس ادنا چیز کو کیوں سجدہ کریں؟ اور سلسال من ہمیں مسنون کا اس لیے تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں شیطان ذلیل اور ادنا حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہے ہمیں مسنون. گلے سڑے گندے کالے کیچڑ سے پیدا ہوا ہم آگ سے, جو ناپاکی کو جلا دیتی ہے, جو پیورٹی کا سمبل ہے, گویا ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ ابلیس کو پتا نہیں تھا کہ ہمیں مسنون اس سے پیدا ہوا ہوا ہے. ابلیس کی لاشوں سے ہی ہمیں مسنون بنا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے نکل جا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نکلا ہے, حالانکہ جنت کی کوئی بحث ہی نہیں, یہاں کوئی تعلق ہی نہیں. ابتدائی آفرینش کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے دنیا بنی, اور اس میں 3.5 بلین سال پہلے کی مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے نکل جا کا مطلب ہے تو نے جو اپنی عزت بنا رکھی ہے کہ میں غالب ہوں, اس حالت سے تو نکل جا, کیونکہ آئندہ آنے والے حالات ثابت کریں گے کہ تجھے انسان پر غلبہ نہیں نصیب ہوگا اور انسان تجھ پر غالب آئے گا. مگر وہ انسان جو روحانی معنوں میں انسان کامل خدا کا مطیع عطا چار بندہ ہے, اور دنیاوی معنوں میں جو صحت کے تمام اصولوں پر چلتا ہے اور استوا کے اس مضمون پر پورا اترتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے جو جس کا ذکر گزرا ہے اس کے تعلق میں, کہ جب ہم نے اس کے نظام کو متوازن کر دیا, جب عناصر میں ایک میزان پیدا کر دیا, تو جب تک انسانی عناصر میں میزان ہے شیطان یعنی بیکٹیریا اور وائرس کو اس پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں, بالکل بے حیثیت ہے. انسان کا اندرونی نظام جو متوازن ہے, جب تک متوازن رہتا ہے اس وقت تک بیکٹیریا کی کیا کہتے ہیں اس کو, پہنچ سے یا دسترس سے باہر ہے اور بالا ہے. جہاں اندرونی نظام بیمار ہو وہ اس کا آغاز بیکٹیریا سے نہیں ہوتا. اندرونی نظام کا کی بیماری توازن کے بگڑنے سے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی استوا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ جب نظام حیات میں توازن بگڑے تو اس وقت بیکٹیریا آ کے بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح روحانی نظام میں جب خدا تعالیٰ کی قائم کردہ شریعت سے بے اعتنائی کرنے کے نتیجے میں یا بغاوت کرنے کے نتیجے میں جب روحانی وجود کا نظام بگڑتا ہے، تب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہاں دخل کر کے ان بندوں کو اپنا بنا لے۔ تبھی اللہ تعالیٰ جو آگے مضمون بیان کر رہا ہے، اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کے بننے سے پہلے ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے، شیطان آغاز نہیں ہے خرابی کا، خرابی دیکھ کر پھر پلتا ہے اس خرابی کے اوپر۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اس مقام سے نکل جا، یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ڈالی جائے گی، اور جو بیکٹیریا کے قابو آنے والے ہیں لعنت وہ بھی ڈالتے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں گناہ پہ لعنت وہ بھی ڈالتے ہیں۔ قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، اس نے کہا اچھا ہے میرے رب مجھے پھر مولد دے اس دن تک جب کہ ان لوگوں کو، یعنی تیرے بندوں کو، دوبارہ مبعوث کیا جائے، قیامت کے دن تک جب کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال فانک من المنذرین، ہاں تو یقیناً مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ الى یوم الوقت المعلوم، اس زمانے تک جو ایک وقت معلوم کے مطابق ہے، یعنی ایک معین وقت کے ساتھ ایک زمانے کی تعین کی گئی ہے، اس زمانے تک، اس وقت معین تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے تو پھر میرا کام گمراہ کرنا ہی ہے، بس اب میں یہی کام کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کو بہت ہی خوبصورت کشش والی چیزیں دکھاؤں گا، ان کے لیے زینت بناؤں گا زمین میں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو، تمام تر کو، گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اتنا شیطان کو بھی پتا تھا کہ خدا کے مخلص بندے اس کے قابو نہیں آئیں گے، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ یہ بات ختم ہوگی ابلیس کی، اب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اس نے فرمایا یہ ہے میری طرف آنے کی کھلی راہ، کشادہ راہ جو میری طرف آتی ہے، یعنی کہ قانون قدرت کے اندر بھی لکھی ہوئی راہ ہے، اور شریعت میں کتاب جو نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ راہ موجن کر دی جاتی ہے۔ اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے یقیناً تجھے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، الا من اتبعك من الغاوین، شیطان نے کہا تھا میں غاوی بناؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے غاوی بنانے کی طاقت ہی نہیں ہے، جو غاوی ہوں گے اندرونی بیماریوں والے وہ خود ہی تیری طرف چلے جائیں گے، اس لیے یہ تکبر کی طرف کچھ نہیں، میری تخلیق پر تیرا اتنا سا دخل ہے صرف کہ ان میں سے خود جو بگڑ جائیں، جو توازن کو کھو دیں اور بیماریوں کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ آج خود ہی تیری طرف مائل ہو جائیں گے، ان پر جو کام کرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اجمعین تمام تر، سب کا سب۔ اب جہنم کیوں ٹھکانہ بنا؟ کیونکہ وہ مٹی سے آگ کی طرف گئے ہیں، اور ان کا اپنا فیصلہ ہے، انہوں نے ہر اس چیز کو اختیار کیا جو آتش گیر مادے سے تعلق رکھتی ہے، بغاوت، بدیاں، ہر قسم کی، فساد، قتل، ظلم و ستم، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آگ کی تمثیل، جن کی آگ تمثیل ہے، یعنی آگ کی تمثیل میں جو کچھ بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ انسانی جرائم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جب انہوں نے آگ کی راہ خود اختیار کر لی تو فرمایا کہ پھر یہ آگ ہی میں لوٹائے جائیں گے، یہ ان کا اپنا انجام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کیا ہے. لہا سب اتو ابواب، اس کے سات دروازے ہیں، سات دروازوں میں پانچ حصیات اور ایک دماغ کا کے فیصلے کی طاقت اور ایک قلبی رجحانات، اندرونی دو طاقتیں جب پانچ بیرونی حصیات سے جوڑ کھاتی ہیں تو پھر انسان بنتا ہے. اور ان سات دروازوں میں جب خرابی پیدا ہوگی تو یہی دروازے جہنم کی طرف لے جائیں گے، ان سات دروازوں میں جب خوبی پیدا ہوگی تو یہی سات دروازے جنت کی طرف لے جائیں گے. تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی گیٹ لگے ہوئے ہیں، کوئی اس دروازے سے جا رہا ہے کوئی اس دروازے سے. مراد یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ دروازے ہیں جن میں سے اگر ایک بھی جہنم کی طرف کھلے تو وہ اتنی سزا ضرور پائے گا جو جہنم کی طرف کھلنے والا دروازہ اسے پہنچائے گا. اور اگر زیادہ ہی بدبخت ہوا اس کے ساتوں دروازے کھل جائیں گے، یعنی کہ ایک گیٹ سے گزرا ہے یا اکٹھا سب سے گزر گیا ہے یا جا کے واپس آ کے دوسرے سے بھی گزرا ہے، اگر اس کا سارا وجود ان تمام رستوں سے جہنم میں داخل ہوگا جو اس نے خود اختیار کیے تھے، اور اپنی تمام ان صفات کو جو خدا کی طرف بڑھانے کے لیے، بڑھنے کے لیے عطا کی گئی تھی، جہنم کی طرف جانے کے لیے استعمال کر لی. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّخْتُومٌ، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک معین طے شدہ حصہ ہے جو تقسیم ہوا ہوا ہے، گویا کہ ہر دروازہ کچھ نہ کچھ حصہ پائے گا. اور جُزْءٌ مَّخْتُومٌ سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی حصیات کے دروازے ہیں سارے برابر گناہ میں شریک نہیں ہوتے، کوئی تھوڑا حصہ پاتا ہے کوئی زیادہ حصہ پاتا ہے، اور ہر دروازے کے گناہ کی جو استطاعت ہے وہ معین اور معین ہے. بس یہ تقسیم شدہ طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ اپنے حصے کی جہنم پائیں گے. ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً متقین وہ ہیں کی جنات ہیں وہ عیون ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اب جنت کا مضمون جو ہے وہ وہی آ گیا کہ ڈھانپنے والی چیز، سایہ کرنے والی چیز، تو یہ بھی جنتوں میں پہنچیں گے مگر اور قسم کی جنتیں ہیں، وہ جنوں والی نہیں. جنوں والا مضمون جو ہے وہ شیطان تک محدود ہے. انسان کے لیے بھی ایک جنت ہے مگر وہ استغفار کی جنت اور بہت سے مضامین ہیں، اور عیون ہیں، چشمے ہیں جو پرورش کرتی ہیں. تو گیلی مٹی کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا بھی منطقی نتیجہ ہے. وہ جنتیں ہیں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ انسان کی گیلی مٹی کی پیدائش کا تبھی نتیجہ ہے. اگر وہ اس فطرت کو قائم رکھتا ہے تو اس میں نشو و نما ہوگی، بڑی ہریالی ہوگی، بہت جنگل اگیں گے، اور اگر ساتھ پانی موجود ہے جو ہر وقت مٹی کو گیلا رکھتا ہے تو بے شمار اس میں سے نباتات اگ کے ہر قسم کی چیزیں وہ ساری اس زمین پہ سایہ کر دیں گی. تو دیکھیں دونوں جگہ کتنا منطقی نتیجہ نکالا گیا ہے. ایک جگہ آگ سے پیدائش کو اس نے فضیلت قرار دیا، اور انہوں نے کہا اچھا اس فضیلت کی طرف واپس آ جاؤ. ایک طرف مٹی کو ایک ذلت قرار دیا، تو اللہ نے مٹی کے ذریعے وہ جنتیں بنا دیں جو انسان کو لیے ہمیشہ کے لیے سکون کی آمادگاہ ہوں گی. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے باقی انشاءاللہ پھر. ان المتقین فی جنات و عیون، یہ چشمے ہیں جو زندگی کے چشمے، ہر قسم کے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے، یہ لے لیں.